ahead of yung monkeypox studies, children's obesity, or 18 جون 1999 کا یہ آخری درس سورہ ہو شریف کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. تجوید کے لحاظ سے جو تنوین مینس دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکن کو پڑھنے کا طریقہ بھی ایک ہے. ولولا کلمۃن پڑھا جائے گا, کلمۃن نہیں پڑھا جائے گا. یہ جیسے جنگل کا نون ادا کیا جاتا ہے اس طرح سے ادا کیا جائے گا. ولولا کلمۃن سبقت من ربک لقضی بینہم. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. تحدید کے نون اور میم کی تحدید میں ذرا سا غنہ ناس کیا جائے گا اس لیے کہ یہ نازل لگس ہے. جیسے پڑھاؤں دیکھا اس میں کتنے غنہ ہیں. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. تا دونوں کے مخارج الگ الگ ہیں. تاپو انہو بما تعملون بصیر. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.
الذين ظلموا ظلموا دونوں کے مخارج میں بڑا فرق ہے. زان زبان کے نوک اگلے دانت سے ملا دیجیے ادا ہو گئی زان. اور سواب پڑھنے میں یہ ہے کہ زبان اوپر کا جو تعلق اس کو ڈھکتی ہے بالکل ایلیویٹ ہوتی ہے زبان اس میں اوپر کی طرف اٹھ کر کے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا
من الليل. أقم 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 ان نہار میں را کا جو زبر ہے وہ اس سے وہ اس کے اندر آواز موٹی ہو جائے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ سید صاحب زلفن ہے وہ آپ تو بار بار پڑھ چکے ہیں.
ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ينهون یہ کے ساتھ ادغام ہوگا دونوں زیر جو ہیں یہ جوائن ہو جائیں گے یہ بقیتی ینہون قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا
قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا
إلا قليلا ممن أنجينا منهم
إلا قليلا ممن أنجينا منهم
الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين
واتصب الذين ظلموا ما
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة
لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين
لجعلنا أمة واحدة ولا يزالون
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك
ولذلك خلقهم
ولذلك خلقهم
وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
اس کو اگر لاملانا پڑھ دیا جائے گا تو یہاں یہ پازیٹیو بہت بہت اسٹرانگ پازیٹیو ہے وہ نگیٹو بن جائے گا لاملانا لاملانا وتمت کلمۃ ربک لاملأن جہنم من الجن والناس أجمعين
وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين
وجاءك في هذه الحق
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون
إنا
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله
وَلِلَّهِ غَيْبُ السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر
وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه
وإليه يرجع الأمر كله
وما ربك بغافل عما تعملون
وما ربك بغافل عما تعملون
صدق الله العظيم
صدق الله العظيم
سبحانه وتعالى دس تک مسلسل کئی عظیم پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے اور ان کے زمانے میں پائی جانے والی اخلاقی گراوٹیں گمراہ کن نظریات رب کریم کے احکام سے بغاوت و سرکشی اور پھر ان پر عذاب کا اترنا صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہ رکوع سورہ ہود شریف کا نتیجہ ہے. اس میں سورہ ہود شریف کے ان تمام مفاہیم و مواد اور موضوع کا ایک سرسری جائزہ پیش کیا گیا ہے اور اسی میں ابھی آگے چل کے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا چند سورتوں کا ذکر نام لے کر کے مجھ کو ان سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اسی میں سے ایک سورت کا ذکر فرمایا تھا کہ سورہ ہود نے بھی مجھے بوڑھا کر دیا ہے, کیونکہ عذاب کی جو شرح اس میں بیان فرمائی گئی ہے وہ اور دیگر سورتوں کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کی گئی. اس آیت اس سورہ اس رکوع کے اندر یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ آخر ان نبیوں کا ذکر کیوں کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ و ہارون علیہم السلام کا ذکر کیوں آخر اتنا بیان تفصیل سے بیان کیا گیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اسی سوال کو اس رکوع کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے. بیان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تاریخی پس منظر آپ نگاہوں میں رکھیں. قرآن پاک اور رسول کریم کے تعلق سے مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے نظریات کیا تھے, یہ رہ جاتا ہے. اور قرآن مقدس کے تعلق سے کیا کیا ان لوگوں نے بکواسیں نہیں کی, کبھی یہ کہا بھی یہ شعر ہے, کسی شاعر کا کلام ہے, مگر جب قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت اور طرز ادیبانہ ان کی نگاہوں کے سامنے آیا تو خود ہی انکار کر دیا, نہیں شاعری تو بڑی لچر ہوتی ہے, اس کے اندر بکواس خرافات بےبودگی ہوتی ہے, اور وہ بھی زمانے جاہلیت کی شاعری. کہ اگر آپ امرؤ القیس کا کلام پڑھیں اٹھا کر کے, یا وہ سبع معلقہ ہوتا ہے کہتا کہ جاہلیت کے زمانے میں جو شاعر سب سے زیادہ گندگی اپنے کلام میں لکھتا تھا وہ بہت زیادہ ممتاز شاعر سمجھا جاتا تھا, اور اس کو لکھنے کے بعد یعنی جیسے اپنے یہاں مشاعرہ نہیں ہوتا ہے, اس وقت بھی مشاعرہ ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ آج کا مشاعرہ ذرا سا جدید القائل ہوتا ہے, یہودی آج کی ہوتی ہے. اسی بات ہے کہ آپ سمجھو کہ آج کا شاعرہ بڑا مشاعرہ بڑا موسم ہو گیا ہے, جس کو ادبی مشاعرہ کہتے ہیں, غزلی مشاعرہ. بےودگی نہیں ہوتی ہے, ایسی سی بےودگی ہوتی ہے کہ اگر آپ سنیں تو دانتوں تلے روح ہی دبا لیں. نعتیہ مشاعرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, نعتیہ مشاعرہ تو روح کی زندگی ہے. تو مشاعرہ اس وقت نہیں ہوتا, پر بیٹھتے تھے بڑے بڑے زباندہ حضرات تو فیصلہ کرتے تھے کہ کس کا سب سے اچھا کلام ہے, تو اس کو سلیکٹ کر کے کعبہ کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا. اور اب جب تک نیکسٹ ایئر کا مشاعرہ نہیں ہوگا, اس وقت تک وہ کلام کعبہ کی دیوار پر لٹکا رہے گا. اندازہ لگائیے, ایک بےبودگی اور دوسرے کعبہ کی عظمت کے اوپر کتنا بڑا دام. تو اس تناظر کو وہ دیکھتے کہتے تھے نہیں, یہ جو محمد عربی کلام پڑھتے ہیں نا, یہ شاعری نہیں ہے یار. پھر کہتے تھے کسی کاہن کی بات ہے, کاہن جو کچھ لکڑیاں کچھ ہڈیاں کچھ کھوپڑیاں ادھر ادھر کر کے اور گھما پھرا کر کے فیوچر کی باتیں بتاتا تھا. تو پھر جب اس سے موازنہ کرتے تھے کمپیرزن کرتے تھے, یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر کہتے تھے کہ وہ اصل میں ہے کیا کہ معاذ اللہ رب العالمین محمد کے اوپر ایک شیطان ہے, یہ اس شیطان کی بات ہے. تو پھر انکار کر دیتے تھے. تو طرح طرح کی بکواسیں کیا کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ ہم اس کے برابر دکھ دیں گے, اور پھر اس کے بعد جب قرآن کا چیلنج ہوتا تھا تو گھٹنا ٹیک دیتے تھے. کبھی قرآن کی ادبیت کے اوپر ان کا اعتراض ہوا, لٹریری حیثیت سے, اور کبھی قرآن کی معنویت کے اعتبار سے اعتراض کیا گیا. یہ کیا بات رہی صاحب, ایک خدا, یہ کوئی بات رہی؟ ذرا سوچو تو ایک خدا کبھی ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا یونیورس, نظام کائنات, ایک خدا چلاتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انکار کرتے تھے. اور پھر معنویت کی بات آئی, تمہیں مر کر کے پھر زندہ کیا جائے گا, تم کو حساب دینا پڑے گا. برائی ہے تو برائی کہ صاحب, اچھائی تو اچھائی کہہ دیں. یہ صاحب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. سوچو جو مر گیا, سڑ گیا, گل گیا, ہڈیاں تباہ ہو گئی, گوشت پوشت سب ختم ہو گئے, پھر اٹھایا جائے گا وہ, کیا بات رہی ہے؟ تو مذاق کرتے تھے. اختلاف قرآن مقدس کے تعلق سے ان کے اختلافات. اب ظاہر سی بات ہے, ایک دائی ایک مبلغ جب دعوت و تبلیغ پیش کرتا ہے اور اس کے نتیجے خاطر خواہ نظر نہیں آتے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, ہمت پست ہو جاتی ہے. پھر وہ جذبات جو پہلے تھے, وہ جذبات آہستہ آہستہ زوال پذیر ہونے لگتے ہیں, اس پہ وہ امنگ اور ترنگ باقی نہیں رہ جاتی. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مبلغین کی دعوتیں دم توڑ دیتی, لیکن پیغمبر اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ حضور بشر بھی تھے, وجود باق بشر تھا, طبیعت مبارکہ نور تھی, تو اگر نور غالب آیا تو سبحان اللہ, لیکن بشر ہونے کے ساتھ ساتھ بشری تقاضے بھی تو تھے. یہی وجہ ہے کہ اس میں, یہ موضوع نہیں ہے اس وقت, بات اس لیے کہہ رہا ہوں, یہی وجہ ہے کہ بشری متقاضیات کے پیش نظر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام بشری تقاضے پورے فرمائے جو کسی بشر کو لاحق ہوتے ہیں. کھانا پینا سونا جگنا شادی بیاہ کرنا, یہ ساری چیزیں حضور کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو اب ایک بشری تقاضا, مکے کی تاریخ یاد کیجیے, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین ان کے نزدیک اس لیے مجرم تھے کہ وہ ان کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے, اور وہ آواز بڑی صالح آواز تھی. وہ کعبۃ اللہ مشرفہ جس کی بنیاد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی تھی, اور وہ اہل عرب خاص طور سے حجاز اقدس کے لوگ جو خود کو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا تارے کہتے تھے, اور انہوں نے صراحتاً حضرت ابراہیم کی دعوت کو چھوڑ دیا تھا. جب نبی کریم کی آواز پہنچی پھر بلا اٹھے, کیا کیا تکلیفیں اور ایذائیں نہیں پہنچائی گئیں حضور کو. اللہ اکبر. کعبۃ اللہ مشرفہ میں نماز پڑھنا ان کے لیے منع کر دیا گیا تھا. تین یا پانچ یا سات سال تک بنو ہاشم کو ایک محلے میں محصور کر دیا گیا, سوشل بائیکاٹ. حضور سجدہ فرما رہے ہیں, ابو جہل شقی ازلی مردود ازلی کہتا ہے کون شخص ہے جو فلاں جگہ جو اونٹ ذبح کیا گیا ہے اس کی اونٹ جا کر کے محمد کے اوپر ڈالے گا, اور اس کے بعد ایک بدبخت اٹھا اور لا کر کے ڈال دیا. ظلم کیا تھا حضور کا, کیوں ڈالا اسے؟ حضور سجدے میں اٹھ نہیں پا رہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں, اور اس کے بعد بڑی مشکل سے اس بوجھ کو آپ کے پیٹھ شریف سے اٹھایا, اور جا کے کہنے لگی کہ تم لوگ کس قدر ظالم ہو کہ ایک اچھے شخص کے صالح نظریات کے خلاف تم نے آواز اٹھائی ہے. طائف کی سرزمین پر قبضے کے لیے تشریف دے گئے. اللہ اکبر. خیال یہ تھا کہ طائف سے کی سرزمین پر سے حضور کے گھریلو تعلقات تھے, رشتہ دارانہ تعلقات تھے, وہاں کے لوگ آپ کی آواز کو سنیں گے, مگر وہاں کی زمین تو کئی مقررہ سے زیادہ سخت ثابت ہوئی. بچوں کو پیچھے لگا دیا گیا, آوازیں کرتے تھے, دیوانہ کہتے تھے, مجنون کہتے تھے, پتھر مارتے, کنکر مارتے تھے, اور حضور جب تھک کر کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے ابل پڑا تو اتنی مشقاوت طلبی کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ تم میرے درخت کے سائے میں نہیں بیٹھ سکتے, اٹھ جا یہاں سے. حضور اٹھ گئے. اسی وقت کا ذکر ہے جبریل امین تشریف لائے تھے اور کہا تھا کہ آپ اگر کہیے تو میں ان کی زمین کو الٹ دوں. حضور نے فرمایا نہیں, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, کہ اللہ میری قوم کو راستہ دکھا رہے, وہ تو جانتے نہیں. اس قدر نظریاتی اختلاف پیدا کیا لوگوں نے اس کا ہوئی, تو ظاہر سی بات ہے بشری تقاضے کے پیش نظر کبھی کبھی احساسات کے اوپر کچھ انجماد کی کیفیت ہوئی ہوگی, اور جب ہوئی تو اسی وقت قرآن مقدس نے حضور کی حوصلہ افزائی فرمائی. یہ آیت کریمہ اسی منظرنامے کا ایک حصہ ہے. کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ, اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, اور اگر یہ میرے حبیب تمہارے رب کی بات سبقت نہ کر گئی ہوتی, لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ, اور بے شک وہ اس کی طرف سے شدید ترین دھوکے اور فریب میں ہے. کیوں کہ میرے حبیب آپ دل چھوٹا نہ کریں, نبیوں کا وتیرہ اور نبیوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جب کسی پیغمبر نے اپنے وقت کی گمراہ قوم کے سامنے رب کریم کا حکم سنائے اور صالح نظریات سنائے تو اس کی صدا کو فوراً ریفیوز کر دیا گیا ہے. قرآن پاک میں اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے, توریت میں تو اختلاف ہوا تھا, جو موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی اس میں بھی تو اختلاف ہوا تھا. حضرت موسیٰ کی ترجیح یہاں اس لیے ہے کہ اس سے پہلے والے رکوع میں مکمل حضرت موسیٰ ہی کا ذکر ہے, اور دوسری بات یہ تھی کہ اس زمانے میں حضور کے دور پاک میں مسیحیت مائنارٹی میں تھی اور یہودیت میجارٹی میں تھی, اسی بنیاد پر یہاں پہ توریت کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے. آپ دیکھیں سارے پیغمبر میں حدیثہ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا, کیونکہ جس کے سامنے نظریات پیش کیے جا رہے ہیں وہ یہودی ہیں. تو یہودیوں نے جو اختلاف کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا کیا بکواسیں نہیں کی, دل چھوٹا نہ کریں آپ. کیا میں نے موسیٰ کو ہلاک کیا؟ نہیں, بلکہ ان کے مقابل جو لوگ آئے وہ خود ہلاک ہو گئے, اور میں نے ان کی ایسی پاکیزہ مدد کی ہے کہ ان کے لیے میں نے دریا کو پھاڑ دیا, دریا میں راستے بنا دیے, وہ خود گزرے, ان کے پیروکار گزرے. میری مدد ہمیشہ پیغمبروں کے ساتھ رہی ہے, آپ دل چھوٹا نہ کریں. اور یہ بھی میرے حبیب سن لیجیے, ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اگر رب کریم کی بات سبقت نہ کر گئی ہوتی. کیا مطلب؟ اللہ جل شانہ نے عذاب اترنے کا ایک مقررہ وقت بنا رکھا ہے, اس کے علم قدرت میں عذاب کے اترنے کا ایک وقت ہے, چاہے وہ دنیا کا عذاب ہو یا آخرت کا عذاب ہو, وہ اسی وقت اترے گا. اگر رب کریم نے تقدیرات مناظات کو اس مقرر وقت پر نہ لکھا ہوتا, لقضی بینہم, تو فیصلہ یہی کر دیا جاتا, ابھی آپ انگلی اٹھاتے ہلاک کر دی جاتی ہو. مقرر وقت ہے, دنیاوی زندگی میں یہ ہے کہ آپ دیکھتے جائیں آئے گا وہ وقت, اور اخروی زندگی کا یہ ہے کہ قیامت کے بعد پھر ان کو دیکھ لیجئے گا آپ, حشر کے میدان میں ہوا وہی. مقرر تھا بہت کا وقت, مقرر تھا حنین کا وقت, مقرر تھا تبوک کا وقت, مقرر تھا احزاب کا وقت, مقرر تھا خیبر کا وقت, مقرر تھا مستلق کا, بنو مستلق کا وقت مقرر تھا, مریسیل کا وقت مقرر تھا, سبیق کا وقت مقرر تھا, یہ سب جنگوں کے نام ہیں. یہ سارے مقررہ اوقات ہیں, جب وہ مقرر وقت آئے گا تو پھر عذاب ان کے اوپر اترے گا, لقد یا بینو, فیصلہ کر دیا جائے گا. بینوں نے پھر شکی ابن مرید, اور وہ تو بہت ہی زیادہ فریب خوردگی کی شک میں پڑی ہوئی ہے. پیغمبر کے تعلق سے قومیں کیوں گمراہ ہوئیں, اس کا ایک نظریہ آپ جانیں. پہلے ایک واقعہ, ایک لطیفہ سنا دوں, آج لطیفے کی بات آ گئی سن لی, حالانکہ تفسیر میں نے اب تک کبھی لطیفہ نہیں سنایا ہے, نہ میرا مزاج ہے, لیکن لطیفے کی بات آ گئی سن لی. لطیفہ جان لے چپ کے لا. ایک شخص کے پاس ایک گدھا تھا, تو کیا کرتا تھا کہ رات کو اس کو شیر کی کھال پہنا کر کے چھوڑ دیتا تھا. تو گدھا جاتا تھا اور سارے کھیت کھاتا تھا, مگر شیر سمجھ کر کے لوگ قریب نہیں آتے تھے. ایک روز کہیں قریب سے کسی گدھے کے رینکنے کی آواز آئی, تو گدھا گدھا, شیر کی کھال سے کہیں گدھا بدل سکتا ہے؟ اس کا بھی جوش آیا اور اس نے بھی علاقہ شروع کر دیا. تو جو کھیت کی نگہبانی پر معمور انسان, اس نے کہا کہ میں تو اس کو شیر سمجھ کر رہا ہے, بڑی پٹائی. بات کیا ہے کہ جب پیغمبر کی بشریت کو نگاہوں میں ملحوظ رکھتے ہوئے لوگوں نے اس بشریت کے مراتب کو نہیں سمجھا, گمراہ ہو گئے. کوئی پیغمبر ہو, کوئی بھی پیغمبر, ہمارے حضور کی خاص بات نہیں ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سب بشر بھی تھے, اور اللہ جل شانہ کی عطا و فضل سے نور بھی ہوتا تھا ان کا. طبیعت ہر نبی کی نورانی ہے, جس ہر بشر, ہر پیغمبر کا بشری تھے, تو وہ بشری تقاضے دیکھتے تھے نا, بس گمراہ ہو جاتے تھے. اب ولید ابن مغیرہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کو نبی ہی بنانا تھا تو کسی یتیم پر بھی بنایا, ذرا سوچنے کی بات ہے. میں
مکے میں سب سے زیادہ بڑا آدمی، میرے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، میری فیملی بہت بڑی ہے، میرا سورس بہت زیادہ ہے، سارے لوگ میرے سامنے جھکتے ہیں، تو پیغمبر کو مجھ کو ہونا چاہیے تھا، یا اگر میں نہیں تھا تو کم سے کم ابو جہل کو ہونا چاہیے تھا، یہ یتیم پیغمبر بنا دیا گیا، دھوکا کھا گیا۔ سورہ فرقان شریف کی آیت قریب 18 پارے میں وقال ما لی هذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسفار، بولے یعنی یہ رسول ہے، کھانا بھی کھاتے بازار میں چلتے بھی ہیں، دھوکا کھا گئے۔ بشری متفازجہ، حالانکہ وہی سمجھنے اور سنبھلنے کا وقت تھا، وہی سمجھنے اور سنبھلنے کا وقت تھا کہ بشر ضرور ہے مگر فرق بھی تو بہت زیادہ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ان کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح سے تھی، رات کی تاریکی بھی اور دن کا اجالا سب ان کے ساتھ تھا، لیکن گمراہ ہو۔ تو یہ جو فریب خوردگی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اگر اللہ جل شانہ کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب اتار دیا۔ کہ حبیب آپ صبر کی، آگے آئے تاریخ وَإِنَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کو تمہارا رب ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا، إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، وہ جو کر رہے ہیں اللہ سب سے خبردار ہے، وہ سب سے جانتا ہے۔ یا آپ کے خلاف سازشیں، قتل کی سازشیں، شعب بنی طالب کی سازشیں، نماز نہ پڑھنے دینا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، کسی کو نہ ملنے دینا، یہ ساری کی ساری حرکتیں، ایسا نہیں کہ رب کریم نہیں جانتا ہے، جانتا ہے، خبیر ہے، خبر ہے اس کو، سب کچھ ہے، لیکن ابھی آپ مقام استقامت میں رہیے، وقت آنے کے بعد ان کے سارے کے سارے معمولات میں سے ایک ایک کا چن چن کے آپ کو بدلا دیا جائے۔ فاستقم کما امرت وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، یہاں اس آیت کریمہ میں دو خطاب ہے، یا تو رسول کریم سے خطاب ہے یا تو صحابہ کرام سے خطاب ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اتنا خطاب جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو ایسا کیجیے آپ استقامت حاصل کیجیے، آپ گھبرائیے نہیں، اپنے اندر استحکام پیدا فرمائیں آپ، اور خود بھی ومن تابا معاک، اور جو آپ کے پیروکار ہیں فالوس، ان سے بھی کہہ دیجئے کہ گھبرائیں گے نہیں، کما امرت، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کرتے رہیے، بس مسائل جمیلہ میں جو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں اس سلسلے میں آپ کا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کا رخ بول رہا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان کچھ احساس پیدا ہو گیا تھا اس سلسلے میں، جیسا کہ احادیث اور سیر کی کتابوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی دور میں اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرو، ایسی منزلیں آئی ہیں، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع کی بات ہے، جب صلح نامہ ترتیب دے دیا گیا، ایک صحابی ہے وہ ایمان لائے تھے، ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی، سٹتے ہوئے حضور کے پاس آئے اور عرض کیا رسول اللہ میرا باپ مجھے بہت مارتا ہے، مجھے قتل کر دے گا، حضور مجھ کو بچائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے صلح نامے پر دستخط کر دیے، صبر کرو، بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے، جاؤ. آپ دیدہ نگاہوں سے واپس نشین کیے گئے. آج کا کوئی آدمی ہوتا نا تو وہیں مرتد ہو جاتا ہوں، انکار کر دیتا کہ میں تو ان کے لیے ایمان لایا ہوں، یہ کہہ دے واپس چلے جاؤ. لیکن وہ صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کا ایمان تھا. چلے گئے واپس، سختیاں جھیلتے رہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں پڑی رہی. اور پھر کیا ہوا کہ ابھی سال ہی گزرا تھا کہ انقلاب آیا، ریولیشن بدل گئی تاریخ پوری. جو ظالم تھے وہ سر چھپائے نہیں، چھپا پا رہے تھے کہیں، اور کل کا مظلوم آج حاکمیت اعلیٰ کے منزل پر فائز ہو کر کے بے داغ اور بے دریغ شہر مکہ میں داخل ہو رہا ہے. تو یہ رسول آپ بھی استقامت حاصل کیجئے، اور اپنے ماننے والوں پیروکاروں سے کہیے کہ وہ بھی استقامت کریں، گھبرائیں نہیں. ولا تتغوا. اور ایک بات اور بھی ہے کہ جو گائیڈ لائن آپ کو دی گئی ہے اس سے آگے بھی نہ بڑھیے گا. تتغوا، اپنی طرف سے آپ کوئی پیش قدمی نہ کریں، نہ مارنے کی، نہ کاٹنے کی، نہ کچھ کی، بس آپ خاموشی کے ساتھ دین کی دعوت دیتے رہیں. بس انہو بما تعملون بصیر. آپ جو کر رہے ہو نا، یا آپ کے پیروکار جو کر رہے ہیں، اللہ اس کو دیکھتا ہے، ان کی بھی خبر رکھتا ہے اللہ جل شانہ، اور آپ کو بھی دیکھتا ہے، آپ کے پیروکاروں کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر کتنے مظالم ہو رہے ہیں، بلال حبشی کے اوپر کتنی تنگیاں ہیں، عمار بن یاسر کو کتنا ستایا جا رہا ہے، اور دوسرے کمزور جو صحابہ ہیں جو ابھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کتنے مظالم ہو رہے ہیں. انہ بما تعملون بصیر، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. یہی آیت کریمہ ہے جو ایک دین کی دعوت دینے والے کے لیے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اسی زمانے کی بات تھی، آج بھی یہی حالت ہے. کل یہ تھا کہ کافر تھے، آج مسلمان خود مولوی کا بڑا باغی ہوتا ہے. دس از فیکٹ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. کل کا کافر رسول کے مقابل کھڑا ہو کر کے انکار کرتا تھا، اور آج کا مسلمان مولوی کو اپنے آئینے میں ڈھالنے کے چکر میں رہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ مولوی صاحب وہی کہیں جو میں کر رہا ہوں. جہاں مولوی صاحب نے دوسری بات کہی تو پھر کیا مولوی صاحب رہیں گے مسجد میں، جاؤ نکلو یہاں سے، چلو تمہاری ضرورت نہیں ہے. عجیب صورتحال. انڈو پاک کے متولیوں کا مزاج، ٹرسٹیز کا مزاج آپ کو معلوم ہوگا، اس لیے کہ آپ سب لوگ وہی کے رہنے والے ہوں. امام صاحب اگر ٹرسٹی کے خلاف، اس کے مزاج کے خلاف ذرا سی آواز اٹھا دیں تو کیا امام صاحب رہ لیں گے وہاں پہ؟ ہر چیز میں ایک نیا امام آئے گا، کیا لگا ہوا ہے؟ میں غلط نہیں بول رہا ہوں، یہی ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ ایک عالم دین کے لیے مسائل و مسائل دونوں ہوتے ہیں، اور اس وقت اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ وقت بدلتا ہے، اور دین کی دعوت میں بہرحال تکلیفیں ہوتی ہیں، بہرحال تکلیفیں ہوتی ہیں. دین آسان ضرور ہے مگر بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے. بالکل اس کی مثال میں تازہ دے دوں کہ گلاب کا پھول خوبصورت ضرور ہوتا ہے مگر حاصل کرنے کے لیے ہاتھ میں کانٹے ضرور چوبتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ گلاب کا پھول تو پھولوں کا راجا ہے نا، ان کا تو فلاورس، لیکن آپ توڑنے جائیں تو کانٹا ضرور چوبے گا. دین آسان ضرور ہے مگر جب اس کو آپ کہیں پھیلانے جائیں گے نا، ٹھوکرے ضرور لگیں گے، وہی سنبھلنے کا موقع ہوگا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. یہ آیت کریمہ
دراصل اس امت کے لیے قیامت تک ایک بہت ہی عظیم قانون ہے. رکنا یا رکنو, رکن معنی ہوتے ہیں یمین القلب الى شک, دل کا کسی چیز کی طرف مائل کر دینا, یعنی اس سے محبت کرنے لگنا, اس کو رکن کہتے ہیں. رکنے بول رہا ہوں میں, رکن. ولا ترکنو الى الذين ظلموا, ظالموں سے کبھی بھی بے محبت نہ کی. قرآن کا ارشاد ہے ظالموں سے کبھی میل محبت نہ کیجیے. فتمسکم النار, اگر ایسا کیا تم نے تو کیا نتیجہ نکلے گا, تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی, یعنی جہنم میں جلاؤ جاؤ گے. وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون, اور یہ بھی جان لو کہ اگر ایسا تم نے کر دیا کہ کسی ظالم کی خوشنودی کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. اور اگر تم نے ایسا کر دیا نا تو ملا تو پھر اللہ کی مدد اٹھ جائے گی, تم سے تمہاری مدد نہیں کرے گا. اب ظالم اور ظلم ہے کیا, بدان دی ہوئی, اعتدال سے ہٹنے کا نام ظلم ہے, بس اعتدال سے ہٹنے کا نام ظلم ہے. جو ایک شے معتدل بنائی گئی ہے اس سے تجاوز کر جانا ظلم ہے. دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو, آج کل تو معمول لوگوں کو ہو گیا ہے نا کہ
خواہشات نفسانی کے مقابل قرآن و حدیث کی تعبیر اور تشریح اور تفسیر کرتے ہیں.
قرآن میں تو ایسا حکم ہوتا نہیں ہے, اگر اس کو پڑھتے ہیں اور ان کے نفس کو چوٹ لگتی ہے تو اس کو گھما پھرا دیتے ہیں, یہ بھی ظلم ہے. یہ بھی جان لیجیے یہ بھی ظلم ہے, اور بہت بڑا ظلم ہے. یہ ایسا کوئی بھی شخص جو اپنی خواہشات نفسانی کے لیے کسی دینی امر کو ریفیوز کر دے یا دینی امر کے مقابل میں اپنے نفس کی ترجیحات چاہتا ہو وہ بھی ظالم ہے. ایسے کسی بھی شخص سے دل کی حیران دل کی محبت نہیں رکھی جائے گی. میں دو ایک مثال دے دوں. مثال کے طور ایک ایسا شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس کے سامنے جب نماز کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو برا بھی لگتا ہے, اس کو برا بھی لگتا ہے. کیا ایسے شخص کے ساتھ میل محبت رکھی جائے گی؟ ہرگز. قرآن نے صراحتا منع کیا ولا ترکنو, نہیں رکھی جائے گی. لیکن دو بات یہاں پہ ہے سمجھنے کی کوشش کریں, ایک وہ شخص کی نماز کے چھوٹنے پر افسوس ہوتا ہے, اس کو نہیں پڑھتا ہے مگر افسوس کرتا ہے, اس کی منزل الگ ہے. اور ایک وہ شخص کی پڑھتا بھی نہیں ہے اور اگر اس کے سامنے نماز کا ذکر کیا جائے یا نماز کی دعوت پیش کی جائے تو اس کی بھویں چڑھ جاتی ہے, پیشانیوں پہ شکن پیدا ہو جاتی ہے, ظالم ہے. اس شہر میں تو اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں. میرے ساتھ ہی حادثہ ہوا نا کہ میں نے شراب کے خلاف تقریر کی تو لوگ میرے خلاف ہو گئے. میں نے شراب کے خلاف تقریر کی تو لوگ میرے خلاف ہو گئے. اور اس کے بعد پھر کچھ ارباب دانش و فکر نے مجھ کو مشورہ دیا کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے آپ ادلی کے صاحب. لیکن مولوی کا منہ کیسے بند کیا جاتا ہے, ایسی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. میں نے اللہ جہنم کا تذکرہ کر دیا تو جمعے کو دوسرے جمعہ لوگ کہنے لگے موری بڑا خراب ہے, آپ ہمیشہ جہنم سے ڈراتا ہی رہتا ہے, میٹھی میٹھی گولی چاہیے تھی اس کو. میں اسے کہتا کہ جنت کی ہوٹ تیرا انتظار کر رہی تو یہاں بھی شراب تھی وہاں بھی شراب تھی, تو بڑا خوش رہتا کہ موری صاحب نے جنت دے دی اس کو, اب تو جاؤں گا ڈائریکٹ پروانہ لے کر کے. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے دل سے بیتتی وہ میں ہی جانتا ہوں. ٹھیک ہے ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ عمل نہیں کر رہا ہے, یعنی انکار تو مت کرو, مصحف آواز کے خلاف تو مت ہوگو, تم نہیں کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو. مگر عجب طرفہ تماشا یہ ہے کر بھی نہیں رہا ہے اس آواز حق کے خلاف بھی ہو رہا ہے. یہ صورتحال یاد کر لیجئے کہ امور دینیہ چاہے وہ اگرچہ مستحب ہی کیوں نہ ہو, واجبات و فرائض تو اپنی جگہ, اگرچہ مستحب ہی کیوں نہ ہو, اگر اس مستحب کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ظالم ہے, جیسے میلاد شریف, جیسے گیارہویں شریف, جیسے فاتحہ, جیسے قرآن خوانی, یہ ساری چیزیں مستحبات سے ہیں, اگر اس کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ظالم ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھا نہیں رہنا چاہیے, قرآن کا حکم ہے. حدیث پاک ہے اللہ اکبر کہ اگر کسی شخص نے کسی فاسق کی تعظیم کی تو رب کریم اس کو عذاب علیم عطا کر, عذاب عظیم دے گا, علیم نہیں عظیم. کسی فاسق کی تعظیم کی تو اللہ اس کو عذاب عطا فرمائے گا, شدید ترین عذاب, اور وہ علماء قیامت کے دن بہت ہی زیادہ خراب ترین جہنم کے طبقے میں ہوں گے, جو مصلحت کے آئینے میں ڈھلتے رہتے ہیں, کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف, بہت شدید ترین عذاب. ابھی آپ خود سوچ لو کہ اگر یہ مصلحت اندیشی رہی ہوتی تو اسلام ہم تک پہنچا ہوتا ہے, آپ خود سوچ لو. حضور نبی کریم سے لے کر کے صدیق اکبر کے زمانے میں مرتدین کا مسئلہ اٹھا, لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا, عمر فاروق سب جاتے رہے کہ امیر المومنین صبر کیجیے, ٹھنڈے ہو جائیے, کول ہو جائیے, مگر صدیق اکبر, عمر تم کیا بات کرتے ہو, میں وہ رسیاں جو بکریوں کے گلے کی زکات میں حضور کے زمانے میں دے دیتے, اگر اس کو نہیں دیا تو اس کے لیے جنگ کروں گا, وہ بکری کا بچہ دے دیتے اگر نہیں دیا تو اس کے لیے جنگ کروں گا. پالیسی چینج ہو گئی. پھر آگے بڑھیے, سید امام حسین کو لے لیجیے, کیا بات تھی, پورا گھر اللہ کے راستے میں نثار کر دیا. حضرت امام احمد بن حنبل کو لے لیجیے, سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کو لے لیجیے, حضرت مجدد الفسانی کو لے لیجیے, سیدی آل حضرت کو لے لیجیے, ہر دور منہ کھولے ہوئے دمیان ایک انداز میں, اور یہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ ظلم کی تابوتی طاقت سے ٹکراتے رہے, مصلحتیں نہیں رہی, اگر مصلحت ہوتی تو یہ دین کب کا فنا ہو چکا ہوگا, اسی لیے کسی ظالم کے سامنے جھکنے کا سوال نہیں. لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ آج کا ظالم ہی دراصل طاقت بنا ہوا ہے, اور اپنے اس ظلم کی اپنی طاقت کی بنیاد پر ہر کمزور کا خون پیا ہے. بین الاقوامی سطح پر دیکھ لیجیے, جہاں آپ بیٹھے ہو یا اور دیگر ممالک کی صورتحال آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو, تفصیل جانے کی ضرورت کیا ہے. لیکن بہرحال یہ شرط ہے, یہ طے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم سے محبت رکھے گا, میلان قلبی رکھے گا, تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور رب کریم اس سے برات ظاہر فرمائے گا, اس لیے کہ تو نے خود اپنا مددگار تلاش کر لیا, اس کے ساتھ جا, اب میری ضرورت کیا ہے, اللہ بچائے اس سے. اگلی آیت کریمہ کا ایک اترنے کی وجہ ہی ایک ہے, ایک صحابی تھے وہ ابھی نیا نیا ایمان لائے تھے, تو ان سے ایک شرعی امر میں ایک ہلکی سی غلطی ہوئی, وہ ہوا کیا کہ نگاہ ذرا غلط پڑ گئی کسی کے اوپر, دو قول نقل کیا گیا ہے کہ یہ, اور دوسرا قول اور بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ کسی عورت کو ہاتھ لگا دیا تھا. نیا ایمان لائے تھے, ان کو اسلام کے تعلق سے آگہی پوری نہیں تھی, پھر ان کو جب بتایا گیا اسلام کے مسائل سمجھائے گئے تو انہیں فوراً توبہ کی, بڑے نادم ہوئے آیت کریمہ کی اسے, اور اسی میں
نماز کے اوقات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ, اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں. ان الحسنات یذهبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ذلک ذکر للتاکرین, یہ وہ نصیحت ہے جو نصیحت ماننے والے ان کے لیے. اس آیت کریمہ سے اس بات کا پتہ چلا کہ نماز کے مقررہ اوقات کچھ ہیں, ہے نا, دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں. ایک فرقہ ہے وہ تین ہی وقت کی نماز ہی پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دن کے دونوں کناروں پر فجر اور مغرب پڑھ لو اور رات کے کچھ حصے میں عشاء پڑھ لو, بس ظہر اور عصر کا قائل نہیں ہے. ہے میں نے کہا نہیں کہ قرآن کو لوگ اپنے اعتبار سے حال چکر میں رہتے ہیں. پہلے آپ دن کی تعریف, یعنی شریعت کا کے نزدیک دن کیا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. شریعت کے نزدیک دن کب ہوتا ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ دن کیا ہے, جب سورج نکل جائے تب دن شروع ہوتا ہے, سورج ڈوب جائے تو دن ڈوب جاتا ہے. نہیں نہیں نہیں, شریعت کا دن دوسرا ہے. شریعت کا دن طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. جب صبح صادق شروع ہو جاتی ہے تب, اور غروب آفتاب سے پہلے تک ہوتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ دن کے ایک کنارے پر تو فجر آ گئی اور دن کے دوسرے کنارے پر ظہر و عصر آ گئی, اور زلفہ من اللیل سے مغرب اور عشاء ہو گئی. اسی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فجر اور عصر کی نماز کے مسائل یہ ہیں کہ فجر کو واضح طریقے پر اسحار کے ساتھ پڑھا جائے, اور انہوں نے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیث پاک بیان فرمائی ہے کہ ابرد الظہر فی الصیف واسفر بالفجر, ظہر کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھو اور فجر کو اسفار کے ساتھ پڑھا کرو. اسفار کہتے ہیں خوب واضح جب روشنی اجالا پھیل جائے تب, اور ظہر کو آخر تک لے جانا یعنی عصر کے قریب کر دینا. تو عصر اور ظہر یہ دونوں دن کے دوسرے کنارے پر ہوئے, اور فجر دن کے پہلے کنارے پر ہوئی. وزلفہ من اللیل, اور رات کچھ حصے مغرب اور عشاء ہو گئے. سمجھ آ رہا ہے نا؟ اب دوسری بات ایک اور بھی ابھی ذہن کر آئی تھی کہ چلو ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص اس کو یوں تسلیم کرے کہ نہیں تین ہی نماز ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مقدس کی تشریح و تفسیر حدیث سے ہوتی ہے. حدیث قرآن کی مفسر ہے. جب بھی قرآن پاک پہ کہیں اغلاق پایا جائے گا, کوئی پیچیدگی ہو, تو اس وقت کیا کیا جائے گا؟ حدیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے, اور جب حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر وہ حدیث بن جائے گا. اب دیکھیں اگر باب اوقات الصلاۃ, چاہے وہ بخاری ہو, چاہے مسلم ہو, چاہے ابو داؤد ہو, صحاح ہو یا صحاح کے علاوہ اور دوسری کتابیں احادیث کی, ان میں آپ دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو وہ حدیث ملے گی کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے جو ہے حضور کو نماز پڑھائی, پھر اس کے بعد نماز پڑھائی, پھر نماز پڑھائی, پانچوں نمازیں پڑھائیں ایک دن, اور پھر دوسرے دن تشریف لائے, پھر نمازیں پڑھائیں پانچوں. تو پہلے دن اول ٹائم پڑھایا اور دوسرے دن آخر ٹائم پڑھایا, فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو نمازیں دونوں میں نے پڑھائی ہیں دونوں دنوں میں, اس وقت تو ان کے درمیان آپ کی امت کے نماز کے اوقات. لیکن ایک قول اور اس میں نقل کیا, وہ یہ کہ یہ حکم دراصل نماز کی فرضیت سے پہلے کا ہے. کیا سمجھا؟ معراج مبارکہ سے پہلے آیت کریمہ اتری تھی, اور اس وقت حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی اتباع کرتے ہوئے تین ہی وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے, اور امت بھی تین ہی وقت کی نماز پڑھتی. یہ قول ہے. اور جب حضور تشریف لے گئے اور کلیتاً نماز فرض کی گئی اور پانچ وقت کی نماز عطا فرمائی گئی ان وقتوں کے ساتھ عطا فرمائی گئی تو پھر یہ حکم اس حکم میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ تشریحات اس آیت کریمہ کی ان الحسنات ادبر سجاد, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں, صغیرہ گناہ ہے, گناہ کبیرہ نہیں صغیرہ گناہ. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں, جب بندہ اس نماز کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور فرمایا, ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں. اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اب یار خود ہی حساب لگا لیجیے کہ جب دن بھر صفائی ہوتی رہی تو گندگی آئے گی کہاں سے؟ جب دن بھر صفائی ہوتی رہی, ارے ابھی کپڑے پر میل آئے نہیں صابن لگا کر صاف کر دیا تو گندگی کہاں ہوگی؟ اب رہ گیا گناہ کبیرہ, تو گناہ کبیرہ سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں یا جس کے متعلق تھا اس سے معافی چاہنے سے ہوتے ہیں. اور بعض علماء کے نزدیک حج کرنے سے بھی گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں. واللہ اعلم حقیقت الحال. واصبر فإن اللہ لا يضيع المصير. بھائی سورت ختم کروں گا اور گھبرائے نہیں, چلا کر دو چار دس منٹ زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے. واصبر فإن اللہ لا يضيع أجر المحسنين, اور صبر کرو کہ اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا ہے. صبر کیجیے, کہتے ہیں کہ صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. بولتے ہیں تو یہ میرے پیارے حبیب کے صحابہ ان سختیوں کو برداشت کریں گے, اس کے عوض آپ کو کیا دیا جائے گا؟ سبحان اللہ. جی میں نے پڑھا ہے, ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن اسود, وہ افریقہ کے رہنے والے تھے, حبشی تھے, حضور کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے. سبحان اللہ, اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نکاح کا پیغام کسی خاتون کو دیا, انہوں نے قبول کیا اور حضور نے خود اپنی طرف سے ان کے نکاح کے انتظامات کرنے کے لیے ان کو رقم دی کہ تم جاؤ اور اپنی شادی کے انتظامات کرو. یہ شادی کا سامان خریدنے کے لیے گئے کہ محلے سے ایک آواز آئی کہ جہاد کے لیے چلو, الرحیم الرحیم جہاد کے لیے چلو. تو یہ بجائے سامان خریدنے کے گئے, تیر ترکش نیزا یعنی جنگی سامان سب خریدا اور حضور کے پاس لوٹ کر کے نہیں گئے ڈر کی وجہ سے, اور اس فوج کے ساتھ شامل ہوئے. جنگ ہو رہی تھی گھمسان کرن پڑا ہوا تھا, حضور نے دیکھا کہ کوئی بڑی ہی سرعت اور تیزی کے ساتھ بڑی مہارت کے ساتھ جنگ کر رہا ہے, مگر انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے پورے بدن کو کمبل میں چھپا لیا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے. شہید ہو گئے. جب لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا تو حضور نے ان کی لاش پاک کو دیکھا تو مسکرا اٹھے, مسکرا اٹھے. آپ نے پوچھا کہ عبداللہ ابن اسود کو میں نے پیسے دیے تھے کہ جا کے اپنی شادی کا سامان خریدو, یہ جنگ میں آئے؟ تو جو ان کے دوست تھے انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ, ہوا تھا یہ کہ جا تو رہے تھے سامان خریدنے, مگر جب جہاد کی آواز سنی تو انہوں نے اپنا نظریہ بدل دیا اور مجھ سے انہوں نے بات کی تھی کہ میں چل رہا ہوں جنگی سامان خریدنے کروں گا, لیکن دیکھنا کہ میرے بارے میں حضور کو اطلاع مت دینا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, وہ جملہ بنایا گیا فرمائیے مفہوم, کہ میں عبداللہ ابن اسود کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی شادی کا اہتمام جنت کی حوریں کر رہی ہیں, اور عبداللہ ابن اسود قرآن بہشتی کے جلوں میں نوشا بنا کے چلائے جا رہے ہیں. کیا آج رہے وصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين, صبر کرو گے نا تو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اور یہ خاص حکم صحابہ کے لیے نہیں, پوری امت کے لیے ہے. فلو لکان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیل ممن انجینا منہم, تو کیوں نہ ہوئے تم سے اگلی امتوں کے لوگ ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین میں فساد سے روکتے. ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہمیں نجات دی, اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گنہگار تھے. اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ قدرت کا ایک اصول ہے, اللہ جل شانہ اصلاح عمل کے تعلق سے ڈھیل دیتا ہے. اگر پورے کے پورے لوگ, پورے قبیلے کے قبیلے, شہر کے شہر لوگ گمراہ ہو جائیں تب تو عذاب فوراً تک جائے گا. لیکن اگر ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو متقی ظاہر پرہیزگار ہیں, صالح نظریات کے حامل ہیں, تو عذاب ٹھہرا رہتا ہے, روکا رہتا ہے. لیکن اگر ان صاحبان علم نے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تو پھر عذاب اترتا ہے اور وہ بھی اسے پیس دیے جاتے ہیں. جیسا کہ ترمذی کے حدیث پاک ہے, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ وہ برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ پیش دیے جائیں گے, اللہ پھر ان کا جرم کیا ہوگا. خود ارشاد فرماتے ہیں مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ان لوگوں نے اصلاح عمل کی دعوت کیوں نہیں دی, اور جب ان کی دعوت ناکام ہوئی تو وہاں سے چلے کیوں نہیں گئے. جب عذاب اترنے والا ہے اور ان کو معلوم اترے گا تو پھر چلے کیوں نہیں گئے وہاں سے. تو ایسے کوئی تھوڑے سے لوگ یہ ہر زمانے کے امتوں میں پایا گیا ہے, ہر زمانے کے امتوں میں. اور آج بھی حکم یہی ہے کہ جب ظلم کی آندھیاں چلیں تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. اگر انہوں نے مصلحت اندیشی اختیار کی, مصلحت کوشی اختیار کی, تو انہی لوگوں کے برابر ان کا بھی حشر ہوگا. اللہ اس سے بچائے سب کو. ظالم کی تو خواہش ہی ہوتی ہے کہ وہ عیاشیوں میں پڑا رہے اور وہ احکام خداوندی کی پیروی سے روگردانی کرتا رہے. اس وجہ سے جو حکم خداوندی کی پیروی مشقت کرنی پڑتی ہے نا, مثال لے لیجیے, آپ نے پانچ وقت کی نماز لے لیجیے, تو پانچ وقت کی نماز پڑھنا اور پانچ گھنٹہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا, ایک نمازی کے لیے کون اچھا ہے اور ایک بے نمازی کے لیے کون سا اچھا ہے, آپ خود فیصلہ کر لیجیے. پانچ وقت کی نماز میں کیسا ٹائم لگتا ہے, کچھ نہیں. تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے تو بڑی مشکل ہوتی ہے, لیکن یقین کیجیے کہ ٹی وی سامنے بیٹھ جائے اور پانچ یا دس گھنٹہ بیٹھا رہے گا, تھکے گا نہیں, ہو بیٹھا ہوا تو بیٹھا ہوا ہے, بیٹھا ہوا تو بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے عیاشیاں ظلم کا پیش فیم اپنا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون, اللہ جل شانہ ایسا نہیں ہے اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی آبادی کو یوں ہی ہلاک کر دے جبکہ اس کے اندر نیک لوگ ہوں. نیک لوگ ہیں تو ہلاک نہیں کرے گا. ہاں رہ گیا ہے کہ نیک لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا نہیں تو عذاب اترے گا, ضرور اترے گا. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا عذاب المختلفين الا ما رحم ربك ولذلك خلقهم, اور اگر تمہارا رب چاہتا نا تو جتنے لوگ ہیں سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. لیکن حقیقت حال کیا ہے کہ لوگ ہمیشہ مختلف رہے ہیں, ہمیشہ. کیوں؟ الا ما رحم ربك, مگر تمہارے رب نے جن کو چن لیا ہے ان پر اس نے رحم فرمایا ہے، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور تم کو ان لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی ہے کہ اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں جناتوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جو لوگ اللہ جل شانہ کے احکام کی پیروی میں لگے رہے اور انہوں نے اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کی ان کے لیے انجام اچھا، مگر جو لوگ اللہ جل شانہ کے احکام کی نافرمانی کرتے رہے ان کے لیے حکم یہ کہ میں ان دونوں سے جہنم کو بھروں گا، چاہے وہ جنات ہوں چاہے وہ انسان ہوں، انسان اور جنات دونوں جہنم میں جلائے جائیں گے۔ اس کو یاد رکھیے گا، جیسے انسان کا حکم ہے سے وہی حکم جناتوں کا ہے، فرق صرف خلقت میں ہے بس اور کچھ نہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اب دیکھیے وہ ریزن یہاں بیان کیا گیا اس آیت کریمہ، جو اب تک ذکر ہوا ہے نبیوں رسولوں کا نا، اس کی وجہ یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں، یعنی سارے رسولوں کی ہم نے آپ کو خبر سنائی ہے، رسول اے میرے حبیب، ماں رسب تو وادق، تاکہ ہم تمہارے دل کو ثابت رکھیں، آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو، اسی لیے نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وجہ کا بھی ہاد الحق و موضع، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق بھی آیا ہے اور نصیحت بھی آئی ہے اور مسلمانوں کے لیے موضع بھی آئی ہے، اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان نہیں لائے ہیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائے ہیں، کافروں سے، اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں، تمہارا جو کام فساد کرنا ہے تم فساد پھیلاؤ اور میرا کام اصلاح عمل ہے، میں اصلاح کرتا ہوں۔ وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں وہ تھا نا کہ کفار مکہ بڑے دعویٰ کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ وہ جس عذاب کے لیے اے محمد تم کہتے تھے کب اترے گا، وہ دریدہ دہنی، وہ تم کہہ رہے تھے کہ عذاب اترے گا، کب اترے گا، وہ تم انتظار کرو نا، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وللہ خیر السماوات والارض وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے سارے غیوب اور سارے کام اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تو پھر اے میرے حبیب آپ اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر اعتماد و بھروسہ رکھیے۔ تمہارا رب کا بغافل لما تعملون، آپ اور آپ کے پیروکار جو کر رہے ہیں اللہ جل شانہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو یہ دینی معاملات کی اصلاح اور دعوت و تبلیغ میں یہ سختی، یہ پریشانی، یہ آوازیں، یہ چپتے ہوئے جملے، یہ مخالفتیں، یہ دشمنیاں، ایسا نہیں کہ اللہ جل شانہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن آپ کو اس سے بات قدمی حاصل کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے اتنے نبیوں کا واقعہ آپ کو سنایا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ کیا کیا مشقتیں، کیا پریشانیاں آئیں اور ان کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ یہ تھی سورہ ہود کی آخری رکوع کی تفسیر، جس میں اس پوری سورت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد جو پروگرام ہوگا وہ سورہ یوسف شریف کا ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بن طارق صلی اللہ علیہ وسلم علیک سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم سورہ، اچھا ایک دو دعائیں ہیں، ذرا سا دو وہ مغفرت کی دعا ہے، ایک تو ہمارے الاخ یوسف الجزائری، ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اور یہ ثناء اللہ صاحب ہمارے ان کے اس سسر صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت بنے گا۔
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد الباري وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله رب كريم.